الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس مجلس میں ہم سورہ انعام کی ان آیات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں آج کل معرف القرآن جلد نمبر 3 ہماری ریفرنس بک ہے یا ہمارے نصاب کی بک سمجھیں تو اس میں سے ہم یہ جو آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو کہ اس کے پاس تمام غیب کے خزانے ہیں خزانوں کی کنجیاں ہیں اور ان کا علم نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اس کے اور اس غیب کے علم کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر دوسرے قسم کے علم کے بارے میں بتایا کہ وہ یعلم ما فی البر والبحر کہ وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور کوئی پتہ نہیں گرتا سوائے اس کے کہ وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور کوئی دانہ بھی کسی اندھیری تاریک جگہ پر گرے یا اس کے ساتھ کوئی بھی تغیر پیش آئے سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی وہ علم میں ہوتا ہے ولا یابسن الا فی کتاب مبین اور نہ کوئی اور نہ ولا رطبن ولا یابسن اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین کے اندر داخل ہے موجود ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے علوم کا تذکرہ ہے ایک علم ہے غیب کا علم اور اس کے بارے میں کافی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی ہے اور سمجھنے کی کوشش کری ہے کہ اوپر بیٹھ جائیں کوئی یہاں پہ کہ یہ وہ علم ہے کہ جو کہ موجودات میں نہیں آیا جو کہ ایگزسٹنس کے اندر نہیں ہے یا تو ابھی تک وہ ایگزسٹنس میں آیا نہیں ہے یا اگر وہ پہلے تھا بھی تو اب وہ ایگزسٹنس کے اندر نہیں ہے موجود نہیں ہے تو یہ جو علم ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے کسی دوسرے کے پاس اگر اس علم کا کوئی حصہ پہنچتا ہے تو وہ ان خبروں کی وجہ سے پہنچتا ہے جو کہ اللہ رب العزت اس تک پہنچاتے ہیں تو جب خبروں کے ذریعے سے کسی غیب کی بات کا علم کسی بھی انسان تک یا جن تک یا فرشتے تک یا کسی بھی مخلوق تک پہنچ گیا تو اب وہ علم غیب رہا ہی نہیں بلکہ وہ انباء الغیب کی شکل اختیار کر گیا ہے تو انباء الغیب یہ تو مخلوق کے پاس ہو سکتی ہے لیکن علم الغیب یہ مخلوق کے پاس نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کہ ایک علم کے بارے میں بتایا اور دوسرا علم جو اسی آیت کے باقی حصے کے اندر ہے وہ ہے موجودات کا علم یعنی وہ چیزیں جو کہ موجود ہیں ایگزسٹنس میں آ چکی ہیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں ان کا مکمل علم محیط علم ہر چیز کو کور کرنے والا علم ایسا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے کسی مخلوق کے پاس ایسا محیط علم موجود نہیں ہے موجودات کا علم وہ مخلوق کے پاس موجود ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہ علم ہے کہ بھئی یہاں پر دیوار جو ہے وہ کس کلر کی ہے کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور کس قسم کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور کس کا نام ہے اکثر کا نام بھی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا یہ سب موجودات ہیں ان کا علم ہمیں ہے، کسی اور کو ہے، کسی ایمان والوں کو ہے، کسی کافر کو ہے، کسی رسول کو ہے، کسی فرشتے کو ہے، کسی جن کو ہے، لیکن مکمل علم جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو اس کے تحت پھر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ عبارت لکھی، صفحہ نمبر 350 پڑھ رہے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 3 میں، کہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح بے شمار آیات میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے، مختلف ٹائٹلز، مختلف الفاظ کے ساتھ یہی عنوان قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہوا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور چند اور آیات بھی حضرت نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم، جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے، جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے، وہ نہیں جو کہ ہم اپنے عام محاورے کے اندر یا بول چال کے اندر کسی کو غیب کہنا شروع کر دیں، اس غیب کے لفظ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قرآنی اصطلاح غیب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے، اور اس کی تفسیر اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، یا تمام کائنات کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے، صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے۔ آگے فرماتے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی فرشتے یا رسول کے علم کو اسی طرح ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا، وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کو، کسی بھی مخلوق کو ایسا سمجھنا شروع کر دینا کہ وہ علم کے اندر ویسا ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ہے، تو یہ رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے، اگرچہ کہ خدا کی بہت ساری صفات ہیں، علم تو خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ بڑی ڈومیننٹ اور بڑی پرومیننٹ قسم کی صفت ہے بے شک، لیکن صفات تو بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ صرف علم والی صفت کے اندر بھی باقی صفات میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو ایکویٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رحمت والی صفت میں ایکویٹ نہیں کر رہے ہیں، یا قہر والی صفت میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر رہے ہیں، اور کسی اور صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر رہے ہیں اس مخلوق کو، صرف علم والی صفت کے اندر ہی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے جیسا اس کا علم سمجھنا شروع کر دیں تو وہ عیسائیوں کی طرح، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اور پوری دنیا میں معروف مثال ہے عیسائیوں والی مثال، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسائیوں نے علم کی بات تو اتنی نظر نہیں آتی کہ وہ علم کی بات کر رہے ہوں کہ علم میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جیسے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا تو اسی طریقے سے کوئی اور شخص اگر علم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایکویولنٹ کسی بھی مخلوق کو کہنا شروع کر دے گا، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو جو کہ عیوب سے پاک ہوتا ہے فرشتہ، چاہے کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو جو کہ اللہ رب العزت کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہوتی ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور اعظم افضل، تو اس کو بھی اگر آپ نے کسی علم کی صفت کے اندر بھی اللہ کا ایکویولنٹ بنا دیا تو وہ خدا کا درجہ دے دینا ہی کہلائے گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کی، اگر ہم عام لوگوں کو 99 صفات کا پتہ ہے، ویسے تو صفات اللہ تعالیٰ کی لامتناہی ہیں ہمارے حساب سے دیکھا جائے تو، لیکن ہمیں 99 صفاتی نام کا پتہ ہے، تو 99 کی 99 کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایکویولنٹ کریں گے تب جو ہے وہ خدا کا درجہ دینا ہوگا، ایک صفت میں اگر اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا تو وہ خدا کا درجہ دینا نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک صفت کے اندر بھی برابر قرار دیا تو وہ خدا کا درجہ دے دینا ہے، اور خدا تعالی کے برابر قرار دے دینا ہے، خدا تعالی کے برابر صرف ایک صفت کے اندر ہی اگر کر دیا تو خدا کے برابر درجہ دے دینا کہلائے گا، جو بتصریح قرآن کریم شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کے مطابق شرک ہے۔ سورہ شعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان کی گئی ہے، اب فرما رہے ہیں نا بتصریح قرآن کریم کے مطابق یہ شرک ہے، تو بھئی کیا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، تو سورہ شعراء کی آیت دلیل کے لیے پیش کری, تاللہ قسم اللہ تعالی کی ان کنا لفی ضلال مبین, قیامت کے دن, یعنی یہ جو پورا سلسلہ, یہ جو پورا تذکرہ چل رہا ہے, یہ قیامت کے دن کا چل رہا ہے. ابھی تو خالی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کری ہے نا, سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. کہ اس وقت یہ لوگ کہیں گے مشرکین کہ بخدا ہم سخت گمراہی میں تھے, ان کنا لفی ضلال مبین, اذ نسویکم برب العالمین, کہ جب ہم تم کو بتوں کو, یعنی کس کو, وہ بتوں سے مخاطب ہوں گے اس وقت, بت تو جواب نہیں دے رہے ہوں گے لیکن ان کے سامنے ان کے جھوٹے خدا بت لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے, ان کو ڈسٹ کر دینے سے پہلے یہ ان کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. اس وقت یہ بتوں کو کہیں گے کہ ہم سخت گمراہی میں تھے کہ تم کو, یعنی بتوں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے, رب العالمین کے برابر کرتے تھے. حالانکہ یہ بات بدیہی ہے, کلیئر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں بتوں کو برابر نہیں کرتے تھے, بلکہ کسی بت کو جو ہے وہ کسی صفت میں برابر کرتے تھے, کسی بت کو کسی اور صفت میں برابر کرتے تھے, کسی بت کو کسی اور صفت میں برابر کرتے تھے. تو تمام بتوں کو تمام صفات میں برابر نہیں کرتے تھے, اور کچھ صفات تو ایسی تھیں کہ جن کے اندر کسی بھی بت کو برابر نہیں کرتے تھے, جیسے خلق کی صفت. یہ نہیں کہتے تھے کہ اس بت نے, فلانا جو ہے یہ خالق بت ہے, نہیں, کوئی بھی خالق بت نہیں تھا. خالق تو وہ اللہ ہی کو مانتے تھے, تو 100% تو پھر برابر نہیں کر رہے تھے نا. تو اس بات کو حضرت نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ یہ جو ہے کسی بھی شخص کو اگر کر دیا جائے تو پھر یہ شرک کہلائے گا, یہ شرک بن جائے گا, اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ فرماتے ہیں کہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو تو میں معاف نہیں کروں گا, یہ پہلے سے ڈکلیئر کر دیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو, اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا, یعنی ہزاروں لاکھوں انباء الغیب عطا فرمائے, اخبار الغیب عطا فرمائے, اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالی کے برابر کسی کا علم نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ خدا کے علم کا بہرحال ایک سب سیٹ ہی ہوگا, ورنہ پھر یہ رسول کی تعظیم کا وہ غلو ہو جائے گا, رسول کی تعظیم میں وہ ایکسس ہو جائے گا, وہ غلو ہو جائے گا جو عیسائیوں نے اختیار کیا کہ رسول کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا. اسی کا نام شرک ہے, نعوذ باللہ منہ. ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتے ہیں. چنانچہ یہاں تک پہلی آیت کا بیان تھا, یعنی یہ سارا جو بیان ہم پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں کلاس کے اندر بھی, اس مجلس کے اندر بھی, یہ تو ان آیات میں سے صرف پہلی آیت کا بیان تھا جس میں کہ علم غیب اور علم شہادہ, موجودات کا علم, اس کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کی صفت علم کی خصوصیات کا بیان ہے کہ وہ ہر غیب و شہادت, شہادت سے مراد یہاں پر موجودات, ایگزسٹنس والی چیزیں, اور ہر ذرہ کائنات پر حاوی ہے. دوسری آیت میں اسی طرح حق تعالی کی صفت قدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. تو اب تک تو ساری ڈسکشن جو تھی وہ نالج کے بارے میں ہو رہی تھی, علم کے بارے میں ہو رہی تھی, قدرت کی ڈسکشن تو اگلی آیت کے اندر شروع ہوگی. تو وہاں پر تو جب ہم پہنچیں گے سو پہنچیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ, لیکن ابھی چونکہ علم کی بات ہوئی ہے تو یہ بات کیسے مکمل ہو سکتی ہے جب تک کہ عالم کی بات نہ کی جائے, جب تک کہ عالم کی بات نہ کی جائے کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, لیکن نبیوں کے لیے جو اصطلاح ہمیں ملتی ہے اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر کے پیش کیا, معلم, کہ وہ ٹیچر بن کر کے آئے پوری دنیا کے. لیکن ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا, اور زیادہ جنہوں نے لگ کر کے علم حاصل کیا, ڈیڈیکیٹڈلی حاصل کیا, جس کے لیے ایک قرآن مجید کے اندر ایک خاص لفظ بھی ہے, اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ بات بھی کری تھی, تو وہ لوگ پھر عالم کہلاتے ہیں, علماء کہلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے یہ علم کا منبع ہے، یہ سورس ہے علم کا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں جن میں قرآن عظیم الشان بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ عرش ہو، سب سے بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وہ عرش الہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کرسی ہو، یا آسمان ہو اور آسمانوں کے اندر موجود ساری کی ساری مخلوق ہو، یا اس کے باہر جو زمین ہے یا ان سے سراؤنڈڈ جو زمین ہے وہ ہو، یا اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، تو اس کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے پھر اپنے انبیاء کے واسطے سے عام انسانوں کو، عوام الناس کو، امتیوں کو پہنچاتے ہیں. یہ امتی جو ہیں پھر یہ جب علم کو حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ درجہ ملتا ہے کہ یہ عالم کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں. تو یہ پھر علم کے اسباب کہلائیں گے، یہ سبب کہلائیں گے، یہ مینز کہلائیں گے، کیونکہ یہ علم کو پروڈیوس نہیں کرتے، بلکہ یہ علم کو جو ایگزسٹنس، ایگزسٹینشیل چیزیں موجود ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں. چاہے وہ فرشتے سے علم حاصل کیا، نبی تک پہنچا پھر نبی سے انہوں نے علم حاصل کیا، یا انہوں نے جو ہے وہ ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آبزرویشن کے ذریعے سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، تو اب یہ جو ہے وہ علماء کہلاتے ہیں، ایکسپرٹس کہلاتے ہیں، سکولرز کہلاتے ہیں. تو یہ علم کا سبب ہے، لیکن جس طرح باقی تمام چیزوں کے اسباب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اسی طریقے سے علم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مسبب الاسباب جو ہے، جو کہ سبب بنانے والی ہے اور سبب کو پہنچانے والی ہے یا سبب کو اختیار کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور علماء کرام جو ہیں وہ علم کے شعبے کے اندر یہ اسباب ہیں. اب ہم علم سیکھتے کس سے ہیں؟ ہم ان علماء سے سیکھتے ہیں. نبیوں کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی اسی طرح کی مجالس کے اندر، کہ نبیوں کا کام اس دنیا کے اندر کیا تھا آ کر کے کرنے کا؟ وہ تھا علم دینے کا کام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جو اسوہ حسنہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ہمیں ملتی ہے، یہ پورا کا پورا ایک ایجوکیشن ماڈل ہے. اس میں علم حاصل کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت کون ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم یہاں پہ آنے سے پہلے کہاں تھے، یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ہماری پرائیورٹیز ہونی چاہیے، کس کام کو کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے، کس کام کو کرنے سے ہم ناکام ہوں گے، اور پھر یہاں سے آگے ہم نے کہاں جانا ہے، اور وہاں کی کامیابی اور وہاں کی ناکامی کا دار و مدار کیا ہوگا. تو یہ پورا کا پورا علم جو ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں بذریعہ فرشتے کے، اور پھر یہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں. تو یہ نبیوں کا کام جو ہے وہ علم پہنچانا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ سیکنڈری چیزیں ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں. جو پرائمری مقصد ہے انبیاء کے دنیا میں بھیجے جانے کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس سے پہلے بھی یتلو علیہم آیاتی بھی جو ہے اس میں بھی علم ہی کا، یعنی آیات کو پڑھ کر کے سنا دینا، تو بھائی جو آیات کے اندر علم موجود ہے تو وہ پھر سننے والوں کو ملے گا نا. وَيُزَكِّيهِمْ، کہ بھائی کیسے تزکیہ کرنا ہے، ہاؤ، تو ہاؤ کون سے کوشچن میں سے ہوتا ہے، کیسے کا جو سوال ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے، علم کے لیے ہوتا ہے نا، تزکیہ کیسے کرنا ہے، اور کتاب کے اندر کیا علم موجود ہے، اور حکمت کا علم وہ کیا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو مقاصد بعثت ہیں انبیاء کے، جس کو کہ کئی مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے واسطے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، تو یہ تو علم کا کام ہے. باقی کام سے مراد کیا؟ کہ برکت کا کام، کہ جی ہمیں ان کی ذات سے جو ہے وہ برکت حاصل ہوتی ہے، جو روحانی برکتیں اوپر سے نازل ہو رہی ہیں وہ بغیر سیکھے ہوئے بھی، خاموشی کے ساتھ بھی جا کر کے آپ بیٹھ جائیں، نہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں نہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ना हम सुन रहे हैं, बस खामोश बैठे हुए हैं, तो उनकी सोहबत की वजह से हमें बरकत हासिल हो रही है, इल्म हासिल नहीं हो रहा, बरकत हासिल हो रही है। उसी तरीके से और क्या काम है कि हम उनसे जो है वो दुआ करवाते हैं कि भाई आप अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हैं, ज्यादा मुकर्रब हैं, आप पाकीजा हैं गुनाहों से, हम भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह ही से मांगते हैं और डायरेक्टली मांगते हैं, हमारा भी एक्सेस अल्लाह ताला के साथ वैसे ही 100% है जैसा कि आपका 100% है। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला को हमारी आवाज कम आती है, आपकी आवाज ज्यादा आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह हमारी आवाज भी बिल्कुल उतनी सुनता है, हमारे दिल की आवाज भी बिल्कुल उतना ही सुनता है जितना नबी के दिल की आवाज सुनता है। लेकिन कबूलियत ये जो है वो तकवा के ऊपर मुनहसर होती है। इस वजह से नबियों से और नबियों जैसे जो लोग होते हैं, उनके जैसे मुत्तकी, उनके रास्ते पे चलने वाले, उनसे हम दुआ करवाते हैं। तो ये दुआ करवाना जो है ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज इज एजुकेशन, इज नॉलेज। तो अब इस नॉलेज के लिए, इस एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा हमें अता फरमाए। तो ये जो उलमाए कराम होते हैं ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी नेमत होते हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो गुलू नहीं होगा। क्योंकि उलमा क्या है, ये नबी के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। और नबी से बड़ी अल्लाह ताला की नेमत, हम तक पहुंचने वाली नेमतों में से कोई नेमत हो ही नहीं सकती कि भाई वो हमें जहन्नुम की गुमराहियों और तारीकियों से बचा करके जन्नत में दाखिल करने वाले, अल्लाह ताला से वासिल करने वाले, ये मेहनत करने वाले आए, तो उनसे बड़ी तो कोई नेमत हो ही नहीं सकती। इसके बारे में तो कोई मुसलमान दो लफ्ज बोल ही नहीं सकता। कोई कहेगा नहीं कुरान ज्यादा बड़ी नेमत है, तो कुरान कैसे मिला है, नबी के वास्ते से मिला है कि खुद से डायरेक्टली मिल गया था तुम्हें? तो नबी की नेमत से बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। और उलमा क्या है, वरसतुल अंबिया, जो काम उलमा, जो काम नबी करते थे वही काम जो है वो उलमा करते हैं। बड़ी मजे की बात ये भी कि ये जुमराए इंशाइया नहीं है कि ए उलमा अंबिया के वारिस बन जाओ, ये नहीं फरमाया। बल्कि जिस तरह से एक और है ना आयत, हजरत जी ने भी पिछले इज्तिमा के अंदर जिसको कहा, जिस कहता है कि पूरे इज्तिमा को जो है वो लुब्बे लुबाब है, कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, कि ईमान वाले तो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हुक्म नहीं कर रहे ए ईमान वालों तुम मुझसे शदीद मोहब्बत करो, ये नहीं फरमा रहे, बल्कि इल्म बता रहे हैं कि भाई ईमान वाले और मुझसे मोहब्बत ना करें ये तो हो ही नहीं सकता, और मुझसे शदीद मोहब्बत ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो खबर दे रहे हैं। तो ये जुमला फिर क्या है हदीस मुबारक के अंदर, जो थोड़ी बहुत भी ग्रामर वगैरह जानते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये खबर दी जा रही है कि उलमा तो अंबिया के वारिस होते हैं, लेकिन अब जो है भाई, अब जैसे कि हम कमजोर हैं, अब हम जो है वो कुछ सुस्ती हो जाती है, कुछ जो है वो हम जरा डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे मशायख हमें गोया के ना उभार रहे होते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने की, तुम मेहनत करो ताकि तुम वाकई मोमिन बन जाओ जैसा मोमिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इसके लिए हमें, यानी क्या कहते हैं, दुहाई देने के लिए ये वाली आयत बार बार सुनाते हैं कि तुम कैसे मोमिन हो, अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत ही नहीं करते, तो बन जाओ शदीद मोहब्बत करने वाले ताकि तुम उसके मिसदाक बन सको। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, के उसी तरह से उलमा को भी फिर जो उनके बड़े होते हैं, जो बड़े उलमा, जो अकाबिर होते हैं और जो अल्लामा होते हैं, उलमा से भी बड़ा दर्जा अल्लामा का, वो भी इसी तरीके से समझाते रहते हैं कि भाई बन जाओ, वारिस बन जाओ, वारिस बनने का हक अदा करो। ये नहीं कि बस एक दो चीन काम कर लिए हैं और बस, नहीं, उसके लिए तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कि उलमा ने किया था, और जो करते हैं वो वाकई वारिस बनने के फिर हकदार भी होते हैं। जैसे कि हर आम मोमिन भी जब अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करता है तो फिर वाकई मोमिन बनने का, कहलाने का वो हकदार भी बन जाता है। तो ये जो उलमा होते हैं ना, ये अंबिया के वारिस होते हैं। अब उलमा की जो है वो दो उमूमी शक्लें होती हैं। एक शक्ल होती है जिनको के आम तौर पे कहा जाता है उलूम जाहिर के उलमा, और दूसरी शक्ल होती है उलूम बातिन के उलमा, यानी जो उलूम बातिन अंदर के उलूम जो हैं वो ज्यादा तफसील के साथ समझते हैं, उनका इल्म उन्होंने हासिल किया होता है और उसको फिर दूसरों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उनको उलूम बातिन के उलमा कहा जाता है। इस्तिलाह के अंदर इनके लिए दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल होने शुरू हो गए। एक को कहना शुरू हो गए लोग मशाइख, सूफियाए कराम या मशाइख उजाम कहना शुरू हो गए, ये उलूम बातिन के उलमा कहलाए। और दूसरे जो उलूम जाहिर के उलमा थे तो इनको फरमाया कि जी ये उलमाए कराम ही, इनको उलमाए कराम का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है इनके लिए। तो अब ये जो लोग होते हैं उलूम बातिन के उलमा, ये नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत को सीखते हैं और उम्मत को सिखाते हैं। और उलूम जाहिर के उलमा, ये नबी अलैहिस्सलाम के जाहिरी अकवाल और जो जाहिरी अहवाल कहलाते हैं, अफआल व अकवाल वगैरह, तो इनका इल्म हासिल करते हैं और उम्मत के अंदर इस चीज की तरवीज व इशाअत करते हैं। तो ये दो किस्म के उलमा फिर उम्मत के अंदर, लेकिन इन दोनों में कोई ऐसा बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस्म का की रिलेशनशिप नहीं है कि जो उलूम बातिन के उलमा होंगे वो जाहिर का कोई भी इल्म ही रखते होंगे, उनका कोई वास्ता नहीं है जाहिर के उलूम से, और जो उलूम जाहिर के उलमा होंगे उनका बातिन से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन डोमिनेंट तरीके से अगर देखा जाए, अक्सरियत के हिसाब से देखा जाए, तो इनके पास जाहिर का इल्म ज्यादा होता है, इनके पास बातिन का इल्म ज्यादा होता है, इन्होंने फोकस किया हुआ है इसके ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम तो हर किस्म के उलूम के जामिअ थे, जमा करने वाले थे, एक जात के अंदर सारे उलूम जमा थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उम्मत के अंदर स्पेशलाइजेशन का दौर आया, जरूरत पड़ी स्पेशलाइजेशन की, तो किसी ने इल्म जाहिर को जो है वो संभाल लिया और किसी ने इल्म बातिन को संभाल लिया। लेकिन इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रब्त है, क्योंकि उलूम जाहिर जो है ये बातिन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ जाहिर के साथ नहीं रहता कि बातिन के साथ, कोई बातिन के साथ तो शेख साहब ही जो है वो अपना काम करेंगे, नहीं, उलूम जाहिर को हासिल करने से, उन पर अमल करने से बातिन संवरता है। उसी तरीके से उलूम बातिन को जो हासिल किया जाता है और उसके ऊपर अमल किया जाता है, तो इससे जो है वो उलूम जाहिर के अंदर भी मदद मिलती है। और उलूम जाहिर को भी मशाइख जो हैं वो सीखने की तरगीब देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह की मोहब्बत पालो और तुम्हें दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हीं का पता ना हो, फराइज और वाजिबात का और हराम और हलाल का ही तुम्हें पता ना हो, इस तरह से तुम अल्लाह ताला का वसल हासिल कर ही नहीं सकते हो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो अगरचे के दो अलग अलग शोबे हैं, लेकिन आपस में वेरी क्लोजली एंड इंट्रिकेटली इंटरकनेक्टेड। उसी तरीके से इसको समझाने का एक और भी अंदाज हो सकता है कि जो इल्म है इसको बनाने वाले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, जिसको कि आप कह सकते हैं रूल्स डिफाइन करने वाले। और रूल्स का इल्म जाहिर है, जब रूल्स डिफाइन होंगे तो उसका इल्म भी होगा कि यहां पे क्या रूल्स हैं, रूल नंबर व्हाट इज रूल नंबर वन, व्हाट इज रूल नंबर टू, तो ये इल्म है ना फिर रूल्स का। खाली रूल्स डिफाइन कर दिए, किसी को बताया ही नहीं कि रूल्स हैं क्या, तो फिर तो रूल्स का फायदा क्या। तो अल्लाह ताला ने रूल्स डिफाइन किए, बोर्ड गेम जैसे हम मिसाल देते हैं कि जो बोर्ड गेम बनाता है तो फिर वो डिफाइन भी करता है कि इसके अंदर गोटी ऐसे जाएगी तो इतने नंबर मिलेंगे, ऐसे जाएगी इतने नंबर मिलेंगे, ऐसे जो है वो आप अपने मुखालिफ की गोटी को मार देंगे, ऐसे जो है वो आप पहुंच जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे इसके अंदर, फर्स्ट आ जाएंगे इसके अंदर, तो डिफाइन किया। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताने का मामला जो है कि अपनी मखलूक को ये रूल बताना कैसे है, ये डायरेक्टली नहीं बताए कि हर एक तक जो है वो अल्लाह ताला की बाकायदा सराहतन आवाज पहुंच रही है, जैसे मूसा अलैहि सलाम को आवाज पहुंची अल्लाह ताला की, नहीं, ना जो है वो अल्लाह ताला ने लिख करके हर एक के पास जो है वो कोई सॉफ्टवेयर कोडेड जो है वो आपको डिश भेज दी, या कोई जो है वो इस किस्म की आईसी भेज दी, या कुछ भेज दिया, या कोई किताब भेज दी, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके लिए वास्ते के तौर पर अपने नबी बनाए कि नबी जो है फिर इस इल्म को बाकी इंसानों तक पहुंचाने का, बल्कि बताने का काम करेंगे। ये समझाने के लिए बस अल्फाज की चॉइस है, बताने का काम करेंगे। अब मौलवी लोग किधर आ गए, उलमा कहां से आ गए? तो उलमा जो है वो ऐसे इस पिक्चर के अंदर दाखिल हुए कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली ये इल्म हासिल नहीं कर सके, तो अब वो कैसे ये इल्म हासिल करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा गए दुनिया से, ऊपर से जमीन के जेर जमीन चले गए, तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा गए, अब ये इल्म कैसे मिलेगा? तो अब जो आगे आने वाली नस्लें होंगी उन तक ये इल्म پہنچانے والے یہ علماء کرام کہلائے، علم پہنچانے والے یہ علماء کرام کہلائے، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا تھا، تو اب اس کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی اب نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ختم کر دیا پردہ فرمان کے بعد، اب یہ معاملہ ختم، اب یہ کون کام کرے گا؟ علماء کرام. جو کون تھے؟ سب سے پہلے علماء کرام صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا، اور یہ اسی طریقے سے چلتا رہا، تابعین کے اندر بھی پہنچانے کا کام کرتے رہے، تبع تابعین میں بھی پہنچانے کا کام کرتے رہے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی الحمدللہ علم پہنچانے کا کام جو ہے وہ امت میں یہ علماء کرام کر رہے ہیں. مشائخ عظام جن کا ابھی ہم نے تذکرہ سنا، یہ کدھر فٹ ہوتے ہیں اس پکچر کے اندر؟ تو ان کا کام جو ہے، اگرچہ کہ پہنچانے کا بھی کسی درجے میں کام یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس علم کو پھر سکھانے کا کام، یا لفظ لکھا تھا اس عاجز نے، کر کے دکھانے کا کام، ٹھیک ہے؟ کہ اس علم کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے کہ جی زندگی ایسے تم نے بنانی ہے، اور تمہاری ذاتی زندگی کے اندر یہ علم جو ہے وہ ایسے تم نے اپلائی کرنا ہے. یہ صرف پہنچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، اتنا بینڈ وڈتھ نہیں ہوتی ان کے پاس کہ وہ اس طرح سے پرائیویٹلی لوگوں کو جو ہے وہ کر کے دکھا سکیں. ہاں، ایک کلیکٹو فارم میں کبھی جو ہے وہ کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن ناٹ ون آن ون پرسنل ریلیشن شپ، پرسنل کمیونیکیشن، خط و کتابت، یہ وہ نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر علم کی گہرائی کو سیکھنا، حاصل کرنا، اور اگلے جو ہے وہ نسل تک پہنچانا، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا. ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 48 اور 72 گھنٹے نہیں ہو جاتے ان کی زندگی میں علماء بننے کے بعد، تو وہ کر ہی نہیں سکتے یہ والا کام. ان کو تو یہی والا کام کرنا پڑے گا جو ان کے ذمہ لگایا گیا، اور اسی طریقے سے مشائخ کو بھی یہی والا کام کرنا پڑے گا جو ان کے ذمہ لگایا گیا. اب وہ اس طریقے سے اکیڈیمکس کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ اکیڈیمکس کا کام کرنا شروع کر دیں گے، مشائخ عظام جنہوں نے کر کر کے اور پرسنل لیول پہ سکھانا تھا، اگر وہ اکیڈیمکس کا کام کرنا شروع کر دیں گے، علوم کو تفصیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سیکھنا، مسائل کو سیکھنا اور ان کو جو ہے وہ یاد کرنا، اور پھر جو ہے وہ اگلے نسلوں تک پہنچانا، تو بھائی پھر یہ پرسنل لیول کا کام کون کرے گا؟ یہ ون ٹو ون ریلیشن شپ، یہ خط و کتابت کا کام، یہ واٹس ایپ میسیجز کا جواب دینے کا کام، یہ کون کرے گا؟ تو ہر ایک اپنا اپنا کام ہے. اب یہ تو ہو گئی ساری کی ساری علماء کی بات، علم والوں کی بات، کہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ بنانے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم بتانے والے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ پہنچانے والے ہیں، ترسیل کا کام کرنے والے ہیں، اور مشائخ جو ہیں وہ سمجھانے اور سکھانے والے ہیں آن اے ویری پرسنل لیول. اب کون رہ گیا؟ اب امت کے اندر وہ لوگ رہ گئے کہ جو کہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، ہم اور آپ جیسے لوگ جن کو عوام الناس کہا جاتا ہے. تو عوام الناس کا کیا کام ہے؟ کہ وہ ان علماء کی عزت کریں، قدر کریں، اور ان سے علم حاصل کرنے کی تگ و دو کریں، علم کو سیکھنے کی محنت کریں، اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، علماء کا بھی شکریہ ادا کریں، اور ان کو صحیح طریقے سے ان سے علم سیکھ کر کے ان کی قدردانی کریں. یہ تین الگ الگ الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کی ایک الگ مفہوم اور معانی ہے. شکر کرنا ہے اللہ کا، شکریہ کرنا ہے اس واسطے کا، اس سبب کا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت پہنچائی ہے، اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ نعمت جو ہے وہ جو ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل کیا جائے، اس کو اگنور نہ کیا جائے، اس کی ناقدری جو ہے وہ اس کو اگنور کرنا، اس کو بائی پاس کرنا، یا اس کو جو ہے وہ کسی قابل نہ سمجھنا، یہ اس کی ناقدری کہلائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول کیا ہے؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم پر بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں، ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دوسرا اصول بھی اپنے قرآن عظیم و شان کے اندر فرما دیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا شدید ہے. تو اب علماء کی جو نعمت ہے, جو علم کی نعمت ہے, جب ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے ہیں تو عذاب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, یہ لا ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ڈکلیئرڈ نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. قرآن عظیم الشان کے اندر کلیئرلی اناؤنسڈ, ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. تو عذاب ہوتا کیا ہے, یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے. عذاب کا مطلب کیا ہے؟ عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی آسان زبان کے اندر شکلیں تو ہم نے بہت ساری سنی ہوئی ہیں, دیکھی ہوئی ہیں, یا اللہ رحم کرے کبھی دیکھنے کا موقع نہ ملے, اللہ تعالیٰ میں عذاب کے دیکھنے سے محفوظ فرمائے, لیکن سنی اور پڑھی ہوئی تو ہے نا, قرآن مجید کے اندر ہے, حدیث مبارکہ کے اندر ہے, یا دوسروں سے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. نعمت کا چھن جانا, نعمت کا واپس لے لیا جانا, یہی عذاب ہوتا ہے. تو اب علم کی نعمت کا چھن جانا, علم کی نعمت کا واپس لے لیا جانا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی صورت بھی سمجھائی کہ علم جو ہے نا سینوں کے اندر سے ایویپوریٹ نہیں ہو جائے گا. مفہوم بنتا ہے اس کا کہ سینوں کے اندر سے علم ایویپوریٹ نہیں ہو جائے گا, بلکہ جو علم والے ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے پورے کے پورے. ایسا نہیں ہوگا ان کے سینے کے اندر سے خالی علم ایویپوریٹ ہو رہا ہے, وہ یہاں پہ موجود ہے, وہ پورے کے پورے اٹھائے جائیں گے. علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے, قحط الرجال کا وقت آ جائے گا. سوال بھی پوچھنا چاہو گے کوئی جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا, کوئی کوالیفائیڈ جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا. ہاں جواب دینے والے بہت موجود ہوں گے, بہت, جیسے آج کل ہر بندہ جواب دینے کے لیے موجود ہے, تو جواب دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ جواب دینے والے موجود نہیں رہیں گے, بے دلیل کے اور اپنی طرف سے جواب دینے والے بڑھ جائیں گے. تو آج تو بڑا رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہر بندہ عالم بنا پھر رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتا پھر رہا ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں کتاب پڑھا تھا, انگریزی کی کتاب, ایک نان مسلم آتھر ہے جو کہ شاید 1940s میں اس کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن اس نے ایجوکیشن کے موضوع کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جس کو کہ آج کل ہم اس کا ایک حصہ جو ہے وہ لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اسی بک کے اندر اس کا بھی آرٹیکل موجود ہے. تو اس نے اپنے مضمون کی ابتدا ہی ایسے کری, 1940s میں اس نے وہ مضمون لکھا ایجوکیشن کے اوپر, کہتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر ایوری ون تھنکس دے آر اے اسکالر. نان مسلم انگلینڈ میں رہنے والی عورت وہ ایجوکیشن کے موضوع پہ کہتی ہے ہر بندہ جو ہے وہ عالم بنا پھر رہا ہے. اور یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو انکوالیفائیڈ ہوتے ہیں ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کی ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہوتی. تو ڈاکٹرز کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں, انجینئرز کی انجینئرنگ کے علم کے بارے میں انجینئر سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹری کے علم کے بارے میں کسی سے پوچھ رہے ہیں, کسی اور علم کے بارے میں جو اس نے حاصل نہیں کیا, جس کا اس کے پاس کچھ پتا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علم والے جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں. تو ایک تو اس کی شکل یہ ہے کہ علم والے اٹھا لیے جائیں, دوسرا کیا, دوسری شکل یہ ہوگی کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو عالم کے طور پہ پیش کریں گے جن کا کہ علم جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. کیا مطلب علم صحیح نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت قدرتن وقت کی بڑی کہ ہماری اپنا قصور ہے, دو دیر سے پہنچے یہاں پر, بہت اہم علم, بہت اہم موضوع تھا یہ کہ عالم کا علم غلط ہو جائے. کس قسم کا یہ جملہ ہے, عالم کا علم غلط ہو جائے, یہ کس قسم کا جملہ ہے بھائی؟ علم ہے یا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, علم صحیح موجود ہے یا علم صحیح موجود نہیں ہے, غلط علم ہے, جیسے کہ عوام کے پاس غلط علم ہے تو بھائی وہ عالم تو نہیں ہوتا نا. تو علم کے غلط ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم کے غلط ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم ہے نہیں, وہ بندہ عالم نہیں ہوتا جس کے پاس علم ہے نہیں, وہ عوام ہوتا ہے. علم کے غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح چیز کا علم ہے لیکن وہ اس علم کو غلط کر کے بتا رہا ہے, وہ صحیح فتویٰ نہیں دے رہا, وہ غلط فتویٰ دے رہا ہے, وہ استفسار کا جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جو صحیح علم اس کو معلوم ہے وہ نہیں بتا رہا بلکہ کچھ اور بتا رہا ہے. جو چیز حلال ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ چیز حلال ہے کہ یہ حرام ہے، اگرچہ کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یا چیز حرام ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ حلال ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کر لو کر لو کر لو، سبھی کرتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے علم کے غلط ہونے کا مطلب. اور یہی چیز علماء کے درمیان تفریق کرتی ہے. اسی وجہ سے، اسی بنیاد کی وجہ سے دو قسم کے علماء بن جاتے ہیں، ایک کہلاتے ہیں علماء حق اور دوسرے کہلاتے ہیں علماء باطل. باطل نہیں، باطل. ان دونوں میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، زیادہ اچھے گریڈز لائے ہوئے ہوتے ہیں، اے پلس لے کر کے آئے ہوتے ہیں اپنے مدرسے کے اندر، ممتاز کی ڈگری آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس جو ہے نا یہ ڈفرز ہوتے ہیں اور انہوں نے اچھے سے پڑھا نہیں ہوتا ہے اور ان کے جو ہے وہ پاسنگ مارکس زیادہ سے زیادہ آ گئے ہوتے ہیں، یا اس وجہ سے علماء باطل ہیں. نہیں، یہ فرق نہیں ہے علماء حق اور علماء باطل کے درمیان کہ ان کو پتا نہیں ان کو پتا ہے، نہیں، بلکہ علماء کی ساری ایک ہی کیٹیگری ہے، جن کو بھی عوام جو ہے وہ جانتے ہیں بطور علماء کے، جنہوں نے پیچھے سے جو ہے وہ کوئی سند حاصل کری ہے، کسی نظام کے اندر پڑھا ہے، کسی جگہ سے گریجویٹ کیا ہے، اب لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں، چاہے جھوٹ بھی بول رہا ہوں لیکن لوگ تو لوگوں کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے گریجویٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. باطل اور حق میں فرق یہ ہے کہ یہ دین کی تعریفات کو، ڈیفینیشنز کو نہیں بدلتے ہیں، وہ علماء حق ہوتے ہیں، اور جو دین کی ڈیفینیشنز کو، تعریفات کو بدل دیتے ہیں وہ علماء باطل ہوتے ہیں. یہ فرق ہے. عوام الناس کس کو سمجھتی ہے فرق؟ عوام الناس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اپنے علم کے اوپر 100% عمل کرنے والا ہے اور بالکل کوئی گناہ نہیں کرنے والا ہے اور 100% جو ہے وہ نیکی، تقوی، طہارت اور پاکیزگی والی زندگی گزار رہا ہے، یہ علماء حق ہے. اور جو گناہ کرنے والے ہیں، جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے، وہ علماء باطل ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے جامع معنی تعریف علماء باطل اور علماء حق کی. کیونکہ علماء حق میں سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوں، جو کہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں، جو کہ علم کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں، لیکن وہ پھر بھی علماء حق کہلائیں گے. اور علماء باطل دوسری سائیڈ اس وقت اور زیادہ اہم ہو گئی ہے آج کے دور کے اندر، خصوصاً آج کے دور میں فتنہ دجال کی وجہ سے، کہ علماء باطل ہیں جو کہ علم کی تعریفات بدلنے والے ہیں، دین کی ٹرمینالوجیز کو جو ہے وہ چینج کرنے والے ہیں، حلال اور حرام کے احکامات کو تبدیل کرنے والے ہیں، لیکن وہ ایسے نظر آئیں کہ جیسے متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، ذاکر، شاغل اور نہ جانے کیا کیا، لیکن در حقیقت وہ علم کی تعریفات بدلنے کی حرکت کر رہے ہیں اور یہ گناہگار نظر آ رہے ہیں. جو علماء حق میں سے ہیں یہ گناہگار نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں. تو عوام الناس کو اس سے دھوکہ لگتا ہے کہ لگتا ہے یہ علماء حق ہیں اور یہ علماء باطل ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں تو اللہ علماء حق تو انہیں کو ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ گناہگار نظر آ رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی مسئلہ ان کا نظر آ رہا ہے ہمیں تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے علماء باطل ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک عبارت جو ہے وہ پڑھ کر کے ہم اگلی دفعہ کے لیے چھوڑیں گے، کیونکہ وقت ہماری مجلس کا ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ عبارت پھر بھی آپ تک پہنچا دیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا فیصلہ ہے. تو یہ امانت جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. مفتی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت وقاتم نے اپنی ایک کتاب کے اندر بڑی زبردست عبارت لکھی، فرماتے ہیں، آپ میں سے کچھ کہا تو شعر بھی اس میں کچھ حصہ ہو چکا ہے، کہ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو، یعنی اس سے لغزش ہو جائے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اسٹے اوے فرام دیٹ، اس لغزش سے بچو. آگے فرماتے ہیں اس سے قطع تعلق مت کرو، عالم سے قطع تعلق مت کرو، اس کی لغزش سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اس عالم کے لوٹ آنے کا انتظار کرو، یعنی توبہ کر لینے کا انتظار کرو. ٹھیک ہے، یہ نہ کہ اچھا، فرماتے ہیں عالم سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم عطا فرمایا. آپ کو یقین سے یہ معلوم ہے کہ فلاں کام گناہ کا ہے، آپ کو دوسرے سورسز سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس غلطی کے اندر مبتلا ہے،
पहला काम तो तुम ये करो कि ये हरगिज मत सोचो कि जब इतना बड़ा आलिम ये गुनाह का काम कर रहा है तो लाओ मैं भी कर लूं, मैं भी कर लेता हूं, बल्कि तुम इस आलिम की इस गलती और इस गुनाह से बचो, यानी उसके अमल से बचो, जो गुनाह का अमल वो कर रहा है उससे बचो, और उसको देखकर तुम इस गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो जाओ, तुम इस गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो जाओ। इस हदीस के पहले जुमले में उन लोगों की इस्लाह फरमा दी जिन लोगों को जब किसी गुनाह से रोका जाता है और मना किया जाता है कि फला काम नाजायज और गुनाह है, ये काम मत करो, तो वो लोग बात मानने और सुनने की बजाय फौरन मिसालें देना शुरू कर देते हैं कि फला आलिम भी तो ये काम करते हैं, फला आलिम ने फला वक्त में यह काम किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कदम पर ही इस इस्तिदलाल की जड़ ही काट दी कि तुम्हें उस आलिम की गलती की पैरवी नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें उसकी सिर्फ अच्छाई की पैरवी करनी है। वो अगर गुनाह का काम या कोई गलत काम कर रहा है तो तुम्हारे दिल में यह जुर्रत पैदा ना हो कि जब वो आलिम यह काम कर रहा है तो हम भी करेंगे। क्या आलिम का हर हर अमल सही और मोतबर है? फरमाते हैं कि इसी वजह से उलमाए कराम ने फरमाया है, यानी जो बात की गहराई तक पहुंचे, तह तक पहुंचे, उन्होंने फिर समझाया कि वो आलिम जो सच्चा और सही मानी में आलिम हो, यानी उलमाए हक की कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सच्चा और सही माने में आलिम हो से मुराद उलमाए हक में से हो, उसका फतवा तो मोतबर है, यानी उस पर एतबार किया जा सकता है क्योंकि वो उलमाए हक की जमात में से है, अहले सुन्ना वल जमात जिसको कहा जाता है, उसका जुबान से बताया हुआ मसला तो मोतबर है, लेकिन उसका अमल मोतबर होना जरूरी नहीं है, उसका अमल मोतबर होना, एतबार के काबिल होना जरूरी नहीं है। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उससे पूछो कि ये काम जायज है या नहीं जायज है, वो आलिम यही जवाब देगा कि ये अमल जायज नहीं है, गो के मैं कर रहा हूं, ये अमल जायज नहीं है, इसलिए तो उसके बताए इसलिए तुम उसके बताए हुए मसले की इत्तबा करो, उसके अमल की इत्तबा मत करो। लिहाजा ये कहना कि फला काम जब इतने बड़े बड़े उलमा कर रहे हैं तो लाओ मैं भी ये काम कर लूं, ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, ये दलील दुरुस्त नहीं है। इसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई शख्स ये कहे कि भाई इतने बड़े बड़े लोग आग में कूद रहे हैं, लाओ मैं भी आग में कूद जाऊं, क्योंकि गुनाह करना तो है आखिरत की आग में कूदना। जैसे ये तर्ज इस्तिदलाल गलत है, इसी तरह वो तर्ज इस्तिदलाल भी गलत है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम की लग्जिश से बचो, यानी उसकी लग्जिश की इत्तबा मत करो। अब इसके अंदर बहुत सारी तफसील की जा सकती है जो कि हमारी अगर देर से आने वाली गलती ना होती तो हम शायद आज की मजलिस के अंदर कर लेते, लेकिन इसके ऊपर सवाल उठते हैं और उठने चाहिए, तालिब इल्माना सवाल उठने चाहिए। अगर आप गौर से सुन रहे होंगे और बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके जहन के अंदर यह तालिब इल्माना सवाल ना उठे। अल्लाह ताला से बात की समझ अमल की तौफीक की दुआ मांगते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़ी सफे मिला लीजिए। अहमान रहीम, बस दुआ से पहले तौबा कलमात पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुख्तसर दुआ करके इंशाल्लाह खत्म करेंगे मजलिस। तौबा कलमात की तमहीद आपको पता ही है कि बस दिल के अंदर सच्ची पक्की तौबा की नीयत करके तौबा के इरादे के साथ जो है वो इन कलमात को पीछे पीछे दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب
واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معاملات مشائخ نقشبند بتاتے ہیں وہ کل 6 ہیں. پہلا صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا, دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا, تیسرا قرآن مجید کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, چوتھا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اس دھیان کی طرف ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہ ہو, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. پانچواں مراقبہ کرنا یعنی تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کے کہیں بیٹھ جانا, آنکھوں کو بند کر لینا, سر کو جھکا لینا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے پھر تھوڑی دیر اس نیت کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا, یہی مراقبہ کہلاتا ہے. اور چھٹا جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے, یعنی شیخ کے ساتھ جیسے بیان کے اندر بھی سمجھایا گیا کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا, ان کے ملفوظات کو پڑھنا, بیانات کو سننا, اگر کوئی کلاس وغیرہ کا سلسلہ ہے تو اس کو غور سے اٹینڈ کرنا, نوٹس بنانا, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ سارا کا سارا جو ہے رابطہ شیخ میں آتا ہے. پرسنل رابطہ بھی اس میں شامل ہے, ملفوظات, تحریرات اور مواعظ وغیرہ کو دھیان سے سننا پڑھنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کو ضائع کر دینے سے حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اعمال کی, اے اللہ اعمال کا شوق نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما. اے اللہ نماز کی حاضری اور حضوری نصیب فرما. اے اللہ عبادت کی لذت نصیب فرما. اے اللہ اپنے مقرب بندے بندیوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ آپ کے قریب ہونے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں, بیرونی ہو یا اندرونی ہو, اے اللہ حالات کی رکاوٹ ہو یا اپنے خواہشات نفس کی رکاوٹ ہو, اے اللہ ان رکاوٹوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بعد سے محفوظ فرما, دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں کے ماحول سے ہمارے تمام اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی طرف رغبت سے حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی طلب سے حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی محبت سے حفاظت فرما. اے اللہ صرف اور صرف اپنی رغبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی نسبت سے جس طرف بھی رغبت کرنے کی اجازت ہے, اے اللہ اس طرف رغبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے اے اللہ طلب کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ آپ سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ آپ کے صحیح معنوں میں عبادت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے, ہمارے ذہنوں سے کفر اور کافری اور آپ کے غیر کی عظمت کو دور فرما. اے اللہ محبت کو دور فرما. اے اللہ ہمیں ایمان سے محبت نصیب فرما. اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین بنا کر کے پیش فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ, اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ شدید محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کے ساتھ شدید محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں کفر اور کافری سے نفرت عطا فرما. اے اللہ گناہ سے, عصیان سے, کفر سے نفرت عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے افکار کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دل کی کیفیات کی حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما, فتنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ بن جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے خصوصاً ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آل و اولاد کی, گھر والوں کی, آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، اے اللہ کفر و کافری کا منہ کالا فرما، اے اللہ ان کو اے اللہ شدید طریقے سے اے اللہ شکست نصیب فرما، اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خصوصاً جو علم ہے اے اللہ اس نعمت کی اور اس کے اسباب کی قدردانی کی، اور اے اللہ ان کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، اے اللہ علم غار سے نفع نہ پہنچانے والے علم سے اے اللہ نقصان پہنچانے والے علم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہماری فکروں کو قبول فرما، اے اللہ دین کے لیے ہماری محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ محنتوں کی توفیق بھی اے اللہ ہمارے اپنے بس میں نہیں، اے اللہ جو کچھ بھی ہے آپ ہی کی طرف سے ہے، اے اللہ جو کچھ خیر ہے آپ کی طرف سے ہے، اے اللہ جو شر ہے اے اللہ اس کے وجہ بھی اے اللہ ہمارے اپنا نفس ہے، اے اللہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، اے اللہ شرور سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام خیروں کی دعائیں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جن کی دعا آپ سے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اے اللہ ہماری اس دعا کو رد نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اے اللہ ہمیں قبولیت تامہ عامہ نصیب فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دینی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی بھی عزت نصیب فرما، آخرت کی بھی عزت نصیب فرما، اے اللہ جس کے لیے جن اسباب کی بھی ضرورت ہے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ اسباب عطا فرما، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذہن کو خراب کر دینے سے اور اس کو خراب کرنے والے ذرائع سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، ہمیں قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما، اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت جی دام رکاتہم، اے اللہ ان کے صاحبزادہ صاحب اور اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ اپنے مشائخ سے اپنے اساتذہ کرام سے اے اللہ اپنے علماء کرام سے ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی چھوٹوں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کے لیے اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے جس سمجھ کی ضرورت ہے اے اللہ جن وسائل کی ضرورت ہے اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں وہ عطا فرما، اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کو خالصتاً دین کی نسبت سے اے اللہ ہونے والی بیٹھک میں تبدیل فرما، اے اللہ اس کے لیے جنہوں نے انتظام انسرام فرمایا اے اللہ ان کو اپنی بہترین اے اللہ جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ ان کو اپنی محبت میں سے وافر حصہ عطا فرما، اے اللہ اس کی فکر کرنے والوں کو، اے اللہ اپنا وقت لگانے والوں کو، اے اللہ اس کے لیے جو ہے چائے ناشتے کا انتظام کرنے والوں کو، اے اللہ جگہ مہیا کرنے والوں کو، اے اللہ سب کو اپنی محبت میں وافر مقدار میں حصہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.